بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير سورة الفاتحة والجزء عما الدرس جاريه فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كتفسير سهم تفسير بيان كر رہے ہیں. سورة الفاتحة کی اس آیت کریمہ پر ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں ایاک نعبد، ایاک مفعول به مقدم، ایاک نعبد دو لفظ ہیں. ایاک لفظ کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ایاک لفظ جو ہے یہ مفعول به مقدم ہے. آپ جانتے ہیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے جب فعل کی بات کرتے ہیں تو فعل بعض افعال کا فاعل جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں فعل متعدی کہتے ہیں، اور نعبدو ایسا فعل جو متعدی جس کے مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ زید ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، عبادت کرنے والے ہم ہیں، عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. تو ایاک نعبدو کے تعلق سے جیسا فرماتے ہیں ایاک عربی گرامر کے اعتبار سے مفعول به مقدم ہے. مقدم سے کیا مراد؟ یعنی عام طور مفعول به مؤخر ہوتا ہے. عربی گرامر میں سیکوینس جو ہوتا ہے، جو ترتیب ہوتی ہے، فعل فاعل پھر مفعول ہوتا ہے. عبد محمد اللہ، محمد نے اللہ کی عبادت کی، عبد فعل ہے، محمد فاعل ہے یعنی عبادت کرنے والا، اللہ جل شانہ معبود ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے عبادت کی. نعبد اللہ، نعبد فعل مضارع ہے اور فاعل ضمیر ہے مستتر، تقدیر ہو نحن ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ مفعول به لفظ جاء سبحانہ و تعالی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو اصل لفظ نعبد اللہ، ٹھیک ہے، یا نعبدک اصل لفظ یہ ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے سیاق و سباق لے کے دیکھیں اس سب باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے ہو رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہاں پہ مفعول به کاف جو ہے کس کی طرف ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ایاک مفعول به، ٹھیک ہے، مقدم. اصل میں مفعول به کہاں پہ ہوتا ہے؟ فاعل کے بعد ہوتا ہے، مؤخر ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے اس سیکوینس کو توڑا ہے، حکمت اللہ تعالی کی سبحان اللہ، خوبصورت انداز بیان ہے، اور اس حکمت کے پیچھے ایک راز ہے، ایک پیغام پہنچانا ہے، پوری دنیا کو پیغام پہنچانا ہے. اور یہی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن مجید کا بنیادی پیغام ہے، پورے قرآن مجید کا. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو قرآن ہی نہ ہوتا، سمجھ لیں اس بات کو. قرآن مجید کا سب سے اہم پیغام، اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن ہی نازل نہ ہوتا، پورا قرآن نازل نہ ہوتا، اور نہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا. سبحان اللہ، کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اصل نعبدو کا پورا سیاق دیکھیں نا، سیاق و سباق دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدک و نستعینک، لیکن نہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ ایاک مفعول به، تو یہ جان لیا یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. مقدم ہے، اصل نعبدک تھا، تو کیونکہ کاف اکیلے سے الگ آگے نہیں آ سکتی فعل کے، مقدم جب ہوتا ہے تو اس لیے ایاک ہوتا ہے. تو ایاک مفعول به مقدم ہے. وعاملہ یعنی جس کی وجہ سے یہ مفعول به آیا ہے، کون سا فعل؟ عامل یعنی فعل. اس مفعول کا فعل کون ہے؟ کون سا ہے؟ نعبدو. اچھا، فعل کیا ہے؟ فعل کہاں ہے؟ ضمیر ہے، مستتر، یعنی ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، ضمیر ہے. کون ہے؟ نحن، ہم ہیں مخاطب جو ہے. اچھا، وقدم على عامله لإفادة الحصر. اچھا، کیوں مقدم کر دیا گیا مفعول به کو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے جب مفعول به کو فعل اور فاعل سے آگے مقدم کر دیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے الحصر، یعنی اردو میں کہتے ہیں صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے، کوئی اور مقصد ہے نہیں. اچھا، فمعناه، اب جب حصر کی بات آئی تو اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ یعنی لا نعبد الا اياك، یعنی ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. سبحان الله. لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد ولا نعبد إلا إياك، دون برابرين. لا نعبد إلا إياك أور لا نعبد إلا الله، هيك باتقني إياك الله سبحانه وتعالى. تيكنا لا نعبد إلا الله أور لا إله إلا الله، هيك هيكني سبحان الله. أبدك إياك نعبد من لا إله إلا الله كمعناه. بدك هذه آية حصر سين. لا إله إلا الله ما بحصره، إياك نعبد بمحصره، إلهك معناه معبود برحقه. جب دونوں کو اس گرامر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر ایک ہی معنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد. کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ میں کلمہ توحید کا معنی موجود ہے، سبحان اللہ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ ایاک نعبد میں. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں وکان منفصلا لتعذر الوصول حینئذ. مفصل اس لیے ہے کیونکہ کاف الگ سے نہیں ہو سکتا، اور اس کو الگ سے جب کرنا پڑا، جب اس کو اس سیکوینس کو توڑ کے فعل کو مقدم کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے پھر ایاک لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ونعبدو، نعبدو کا کیا معنی ہے؟ ابھی ہم جانے کہ ایاک نعبدو دو لفظ ہیں، ایاک اصل میں نعبدو کا تھا، پھر کاف کو توڑ کے ایاک بنا دیا، آگے مقدم کر دیا گیا حصر کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے ایاک نعبدو کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ. یہ تو ہم نے جان. نعبدو کا کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں نعبدو ای نتذلل لک اکمل ذل، یعنی ہم اے اللہ تعالی ہم تیرے لیے اپنی تحقیر و تذلیل کرتے ہوئے تیری نزدیکی حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ. ولہذا شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا تجد المؤمنین یضعون اشرف ما فی اجسامهم فی موطئ الاقدام ذل للہ عز وجل. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مومن سارے کے سارے اپنی جسم کے سب سے شرف والی جگہ کون سی ہے؟ چہرہ ہے، چہرے میں سے اور کہتے ہیں ناک کٹوا دی، ناک کیا کٹوا دی، یعنی سب سے شرف والی چیز جسم میں کیا ہے؟ چہرہ ہے. چہرے میں سے یہ ناک ہے اور یہ پیشانی ہے، سبحان اللہ. کیوں رکھتے ہیں مومن اپنی اس شرف والی جگہ کو؟ اپنے پاؤں والی جگہ پہ رکھتے ہیں، زمین پہ رکھتے ہیں، مٹی پہ رکھتے ہیں. کس لیے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ذلا للہ عز وجل، اللہ کے لیے رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا مقام ہم سجدے میں گر کے اپنے دل کے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بلند و بالا ہے، تیری ذات عظیم ہے، تو سب سے بڑا ہے. اور ہم، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اور تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہم اپنے آپ کو تذلیل و تحقیر کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سچا معبود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یسجد علی التراب تبتلی جبہتہ من التراب، مٹی پہ اپنا سر رکھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیشانی پر مٹی لگ جاتی ہے. کل ھذا ذلا للہ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ عبادت اور تذلیل ہو رہی ہے. ولو ان انسانا، اور اگر کوئی شخص یہ کہے قال انا اعطيك الدنيا كلها، میں تمہیں ساری سر دنیا دینے کے لیے تیار ہوں، واسجد لي، مجھے سجدہ کرو، ما وافق المؤمن ابدا، مؤمن کبھی مانے گا؟ سبحان اللہ، پوری دنیا دینا چاہتا ہے بھائی، سجدہ کرنا ہے کیا ہے؟ مؤمن نہیں کرے گا کبھی. لان هذا الذل لله عز وجل وحده، کیونکہ یہ ذلت جو ہے، تذلیل و تحقیر جو ہے، یہ سجدہ جو ہے اب عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم صرف اور تیری عبادت کرتے ہیں، سجدہ عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسے مولوی دیکھے ہیں جنہیں اپنے چالاکیوں سے، مکاریوں سے، بعض سیدھے سادھے لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروا دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک آپ ولی تک رسائی نہیں کرتے، اللہ تک رسائی کر نہیں سکتے ہو. یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا حق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو پھر عبادت میں سے ان کو بھی کوئی چیز دی جائے. زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں، کچھ حصہ عبادت کو ان کو بھی دیا جائے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین عرب کے تعلق سے، بلکہ مشرکین عرب کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ابو جہل ابو لہب یہی کہتا تھا، جو آج یہ بدبخت لوگ کہہ رہے ہیں، عوام الناس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر ابو جہل ابو لہب سے پوچھا جائے تم کیوں بت کو سجدہ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت کو تم نے بنایا ہے، ہاتھوں سے تراشا ہے، اور اسی بت کو سجدہ کرتے ہو، اسی بت کو پکارتے ہو، کہاں گئی تمہاری عقل؟ تم تو ابو الحکم تھے، کیا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ جواب میں کیا کہا؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یہ یعنی کرتے ہیں، حصر کر دیا یہاں پر بھی، ما نعبد ما نافیہ ہے، الا استثناء ہے، اور استثناء فی سیاق نفی یفید الحصر. ہم عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے، ہم جانتے ہیں اس لائق نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ولی اس لائق نہیں ہے، دونوں کے فرق دیکھیں ذرا، کوئی ہے؟ یہ کہتے کہ ابو جہل کہتا تھا، ابو لہب کہتا تھا، اس کے ہم نوالے ہم پیالے کہتے تھے، ہم عبادت ان بتوں کی کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ہم دور ہیں، ہم گنہگار ہیں، اپنے رب سے دور ہیں، یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اولیاء کا راستہ. کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب کہہ رہا ہے. آج کے یہ مولوی صاحبان اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کے جو لوگوں کو سجدے کروا رہے ہیں، قبروں کو طواف کروا رہے ہیں، ان کا کیا پیغام ہے؟ کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ زمانے کا فرق ہے، اور یہ بھی فرق ہے کہ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ اس کو پتہ کلمہ کا مطلب یہ ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. میں کیسے معلوم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرو ہی نہیں، یہی بنیادی پیغام ہے. اور 13 سال مکہ میں یہی پیغام تھا. ابو جہل نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم عبادت کریں گے، اللہ کی کریں گے، تیار ہیں، لیکن اپنے معبودوں کی بھی عبادت کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے. تو اصل عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ان کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہی کفر ہے، سبحان اللہ. وہ یہ کہتے ہیں یہی ایمان ہے. الغرض مومن تو کبھی سجدہ نہیں کرے گا، پوری دنیا قدم رکھ دیجیے، کیونکہ اس کا ایمان اسے اجازت نہیں دیتا. جس کا ایمان ہی کمزور ہو، جو ہو ہی بے ایمان، جس کو پتہ نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، وہ دھوکے میں آ کے سجدہ کر لیتے ہیں. پھر یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی ہے، سبحان اللہ. پھر یوسف علیہ السلام نے بھی اس طریقے سے تعظیم سجدہ کروایا تھا. لوگوں کو پھر بیوقوف بناتے ہیں. میرے بھائی سجدہ عبادت ہے، ایک چیز جان لیں اپنی زندگی میں، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اجازت کبھی تھی یوسف علیہ السلام کو تو ان کی شریعت وہ تھی. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کریں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ یوسف رسول اللہ، وہ ان کے زمانے میں تھا. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی پیروی کریں، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی کوئی عبادت صرف کی تو یہ شرک ہے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں والعبادة، چلو یہ تو پتہ چل گیا، نعبدو کہ ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا معنی کیا ہے؟ تتضمن، عبادت میں یہ چیزیں شامل ہیں، کیا؟ فعل کل ما امر اللہ به. عبادت میں یہ متضمن یعنی شامل ہیں، نمبر ایک ہر وہ چیز کرنا جسے اللہ تعالیٰ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. عبادت کے مفہوم میں، وسیع مفہوم میں دو چیزیں شامل ہیں. نمبر ایک فعل کل ما امر اللہ به، ہر وہ چیز کر جس کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فعل مأمورات، فرما برداری، حکم کی تعمیل کرنا. نمبر دو وترک کل ما نہ اللہ عنہ، اور ہر وہ چیز سے رک جانا یا چھوڑ دینا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. فعل مأمورات وترک منہیات. وجہ کیا ہے؟ لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد، کیونکہ جو ان دو سے عمل نہیں کرتا وہ تو عابد نہیں، عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے. لو لم يفعل المأمور، لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدا حقا. اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کرے جس کو اس کا حکم دیا گیا ہے تو حقیقتا عابد، عبادت کرنے والا تو نہیں ہے شخص. ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن عابدا حقا. اور اگر اس چیز کو نہیں چھوڑتا یہ شخص جسے اللہ تعالی منع فرمایا تو یہ بھی صحیح عبادت یہ حق عبادت کرنے والا نہیں ہے. العبد, اب عبد کون ہے؟ العبد هو الذي وافق المعبود, هو الذي وافق المعبود في مراده الشرعي. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اس شخص کو کہتے ہیں جو معبود یعنی جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی موافقت کرتے ہیں اس کی شرعی مراد میں. کیونکہ عبد غلام کو بھی تو کہتے ہیں نا, آقا ہو تو غلام بھی ہوتا ہے نا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے غلامی کرنے والے ہیں, ہو گئے دیکھ لیں. جیسا فرماتے ہیں فالعبادت تستلزم ان يقوم الانسان بكل ما امر به, تو عبادت یہ چیز لازم کر دیتی ہے کہ انسان ہر اس چیز پر عمل کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے. وان يترك كل ما نهي عنه, اور ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اسے منع کیا گیا ہے. ولا يمكن ان يكون قيامه هذا بغير معونة الله. اچھا یہ جو قیام اس نے زندگی میں کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اور جس سے منع کیا گیا منحیات سے رکتے ہوئے, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ممکن ہے, اللہ کی مدد نہ ہو ہم عبادت کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو ہم قدم بڑھا سکتے ہیں, سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد عبادت کے لیے, صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے لازم تھی. ولهذا قال تعالى, اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وإياك نستعين, اس آیت کا دوسرا حصہ, اي لا نستعين الا اياك على العباده وغيرها. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں عبادت میں, اور عبادت کے علاوہ بھی کسی اور سے نہیں مانگتے. والاستعانه کا کیا مطلب ہے؟ والاستعانه طلب العون, مدد طلب کرنا, عون طلب کرنا. والله سبحانه وتعالى يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن عدة في القرآن الكريم. اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے قرآن مجید کی کئی جگہوں پر, ایک سے زیادہ جگہ پہ قرآن مجید میں دونوں چیزوں جمع کیا, کس چیز؟ عبادت اور استعانت کو, عبادت اور مدد طلب کرنے کو, یا عبادت اور توکل کو. سبحان اللہ. کیوں؟ لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله عز وجل. کیونکہ عبادت کا قیام جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے, وجہ کامل صحیح طریقے سے کامل طریقے سے اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. والتفویض الیہ والتوکل علیہ, اللہ تعالیٰ کے طرف سپردگی کرنا اور توکل کرنا, بھروسہ کرنے کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا, سپرد کرنا اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے سے ہی, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت اکمل وجہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہو, اعانت نہ ہو, اور اللہ پہ بھروسہ صحیح نہ ہو یا سپردگی صحیح نہ ہو تو پھر عبادت بھی کامل وجہ پہ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. الفوائد اس آیت کریمہ میں بعض اہم فوائد, نمبر ایک, من فوائد الآیۃ نمبر ایک, اخلاص العبادۃ للہ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کر دینا, یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا. لقوله تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد, وجہ الاخلاص, اس آیت وجہ الاخلاص, اخلاص کہاں سے لیا؟ تقدیم المعمول یا تقدیم المفعول, معمول بھی کہتے ہیں مفعول بھی کہتے ہیں. کہاں سے لیا ہم نے کہ اخلاص ہے اس لفظ میں, ان دو لفظوں میں, کیونکہ مفعول بھی مقدم کر دیا گیا ایاک نعبد ہے. تو یہاں سے عربی گرامر کے اعتبار سے بھی یہی پیغام ہمیں ملتا ہے, کیونکہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور عربی زبان کو جاننے والے جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ ان دونوں کے مفہوم سے یہ بنیادی پیغام فوراً لے لیتے ہیں کہ اس آیت کریمت سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرتے. نمبر دو, دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ میں سے, ومنها اخلاص الاستعانه بالله عز وجل, اللہ تعالی سے مدد کے ساتھ, اللہ تعالی سے مدد میں بھی اخلاص, یعنی مدد صرف اور صرف اللہ تعالی ہی حاصل کرتے ہیں. لقول تعالی, اس کی دلیل کیا ہے؟ کہاں سے لیا یہ فائدہ؟ واياك نستعين, یہاں پر بھی حيث قدم المفعول, یہاں پر بھی مفعول کو مقدم کر دیا گیا. فان قال قائل شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کیف یقال اخلاص اخلاص الاستعانه بالله، یہ کیسے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ استعانت میں بھی اخلاص لازمی ہے اور ہوتا ہے. وقد جاء في قوله تعالى اور اللہ تعالی یہ فرمایا ہے وتعاون على البر والتقوى، اور ایک دوسرے کی مدد کرو تقوا میں، بر اور تقوا میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں. اثبات المعونة من غير الله عز وجل، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے. اخلاص مدد میں بھی اخلاص ہے جیسا کہ عبادت میں اخلاص ہے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ مدد کسی اور کرنے کی ہمیں حکم دے رہے ہیں. جیسا فرماتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اگر مسلمان بھائی کسی شخص کی مدد کرتا ہے اس کی سواری پر، اسے سوار کر دیتا ہے، مدد کر سواری پہ بیٹھنے کے لیے، یا اگر وہ سواری پہ بیٹھے تو کوئی متع اس کا کوئی چیز اس کے اٹھا کے اسے دیتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ، یعنی باعث اجر و ثواب ہے. نام اعمال میں یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کیا ہے، تھوڑی سی ایگزرشن آپ نے کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ہے. تو آیت اور حدیث میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ مدد بھی کی جا سکتی ہے. اور ہم نے کہا کہ اخلاص و عبادت جیسے اخلاص و استعانہ بھی ہے. شیخ صفر فل جواب، شیخ صفر کا جواب یہ ہے ان الاستعانت نوعان، استعانت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک استعانت تفویض، ایک استعانہ وہ ہے جس میں مکمل سپردگی ہوتی ہے کہ میں اللہ سے مدد کرتے ہوں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، میرا کوئی لا حول نہیں ولا قوہ نہیں، کچھ بھی نہیں، میرا جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یہ کون سی استعانت ہے؟ استعانت تفویض، بمعنى انك تعتمد على الله عز وجل، اس کا معنی یہ ہے. استعانت التفویض کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. وتتبرأ من حولك وقوتك، اور اپنے حول، اپنے قوت سے، اپنی طاقت، اپنے ہیلوں سے آپ بری ہو جاتے ہیں. وهذا خاص بالله عز وجل، اور یہ اللہ کے لیے خاص استعانت ہے تفویض والی. دوسری قسم کی استعانت بمعنى المشارکہ، دوسری قسم کی استعانت مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے، یا معنی یہ ہے جس میں مشارکت ہوتی ہے، آپ جس مدد کرتے ہیں آپ اس کے شریک ہو کے، حصے دار ہو کے آپ اس کی مدد کرتے ہیں. فیما ترید ان تقوم بھی، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا کام میں شریک ہو کر اس کی مدد کرتے ہیں جس کا مدد کر رہے ہیں. فہذہ جائزۃ، یہ جائز ہے، بشرطے کہ اذا شرطیہ ہے، اذا کان المستعان به، جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے اگر وہ حیاً قادراً، زندہ ہو اور قادر ہو، علی الاعانت، اعانت کرنے، مدد کرنے پر وہ قادر ہو، تب جائز ہے. کیوں؟ لانه ليس عبادت، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے. ولہذا قال، ولہذا قال اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وتعاون علی البر والتقوى، ایک دوسرے کی مدد کرو بر اور تقوا میں. اچھا، فان قال قائل، ایک اور سوال اٹھتا ہے، کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الاحوال، کیا مخلوق سے مدد طلب کرنا ہر حال میں جائز ہے، ہر صورت میں جائز ہے؟ فالجواب، اس کا جواب لا، جی نہیں، ہر صورت میں جائز نہیں ہے. الاستعانة بالمخلوق انما تجوز، مخلوق سے مدد طلب کرنا اس صورت یا ان حالات میں جائز ہے. حيث كان مستعان به قادرا عليها، جس مدد طلب کی جا رہی ہے اس کا اس پر قادر ہے، تب تو جائز ہے. واما اذا كان واما اذا لم يكن قادرا فانه لا يجوز ان يستعين به، اور اگر وہ قادر نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ كما لو استعان بصاحب قبر، اگر کوئی شخص، ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں دفن ہے، اس قبر والے شخص سے مدد طلب کرتا ہے، فہذا حرام بل شرک اکبر، یہ حرام ہے بلکہ شرک اکبر ہے. کیوں؟ لأن صاحب القبر لا یغنی عن نفسه شیئا، وہ تو اپنے کام نہیں آ سکتا اس وقت، فکیف یعینہ، تو پھر وہ کس طریقے سے اس شخص کی مدد کر سکتا ہے جو اس مدد طلب کر رہا ہے، یعنی جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، وہ خود محتاج ہے دعاؤں کا، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے، جو خود محتاج ہے، جو خود عمل سے قاصر ہے، جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا وہ دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ وَكَمَا لَوْ اسْتَعَانَ بِغَائِبٍ، اور جیسے کہ کوئی شخص دوسری مثال کسی غائب سے مدد طلب کرتا ہے جو حاضر نہیں ہے، جو غائب ہے، فی امر لا یقدر علیہ، ایسے معاملہ جس پر وہ قادر نہیں ہے، مثل اس کی مثال، ان يعتقد ان الولی الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، اس کی مثال، یعنی اگر کوئی غائب شخص جو حاضر نہیں ہے کوئی اس سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی ہے جو دنیا کے کسی مشرقی ملک میں رہتا ہے یا دنیا کے مشرقی حصے میں رہتا ہے، اور وہ اپنے ملک، اپنے شہر میں اس جگہ سے دور رہتا ہے، اور وہ اسے پکارتے مدد کے لیے، یہ اسے مدد طلب کرتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فہذا ایضا شرک اکبر، یہ بھی شرک اکبر ہے. کیوں؟ لانہ لا یقدر ان یعینہ وہو ہنا، کیونکہ وہ دور ہے، غائب ہے، وہاں پر سے بیٹھ کر اس کی اتنی دوری سے مدد نہیں کر سکتا، یہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں زندہ ہو، قادر ہو، حاضر ہو، یہ تین شرطیں ہیں اگر کوئی شخص غیر اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق میں سے کسی سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے، ان امور میں جن میں وہ قادر ہوں، جو مخلوق جن امور میں قادر ہے ان امور میں ان تین شرطوں کے ساتھ مدد طلب کرنا جائز ہو. چوتھی شرط کیا ہے؟ بر اور تقوی میں ہو، حرام میں نہ ہو. زندہ ہے، حاضر ہے، قادر بھی ہے، لیکن مدد کرنی ہے چوری میں، مدد کرنی ہے ڈکیتی میں، مدد کرنی ہے خروج میں حکمران کے خلاف، مدد کرنی ہے الاثم والعدوان، بارک اللہ فیک، کیونکہ آیت کی تکمیل کیا ہے؟ ولا تعاونوا الاثم والعدوان، بارك الله فيك. فان قال قائل، شيخ صاحب فرماتے ہیں، اور بھی آواز آ رہی ہے، اللہ المستعان، اس کو بھی بند کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ صرف ڈیٹا سن ہے. اچھا، کہاں پہنچے تھے ہم؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی شخص یہ کہے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمَخْلُوقُ فِيمَا تَجُوزُ اسْتِعَانَتُهُ بِهِ. اچھا، کیا یہ جائز ہے؟ ایک اور سوال ہے، جس صورت میں مدد طلب کرنا جائز ہے، کیا اس صورت میں مدد کا حکم کیا ہے؟ کہ ہر صورت مدد لی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ فالجواب، اس کا جواب یہ ہے، الاولى، بہتر یہ ہے، ان لا يستعين باحد، کسی سے مدد طلب نہ کرے، الا عند الحاجه، ضرورت ہے تو مدد طلب کرے، او اذا علم ان صاحبه يسر بذلك. دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اس کو ضرورت ہو، حاجت ہو، جو مدد طلب کر رہا ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، اور قادر ہے، ان تین شرطیں پوری ہیں. اچھا، اب ہر صورت ہر وقت جائز ہے کہ جب دل کرے مدد طلب کر رہا ہو، یا اس کے بھی کوئی اور ضوابط ہیں شرعیہ؟ اور بھی ضوابط شرعیہ کیا ہے؟ اور نمبر ایک حاجت ہو، بغیر حاجت کے نہیں. نمبر دو، او اذا علم ان صاحبه يسر بذلك، اور اگر اسے یہ معلوم ہے یا اسے گمان ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے اس بھائی سے مدد طلب کرتا ہوں تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ وہ میری مدد کرے گا، تو ایسی صورت میں جائز ہے. فاستعين به من اجل ادخال السرور عليه، تو اس سے مدد طلب کرے تاکہ اس کے دل میں سرور اور خوشی پیدا کر دے. وينبغي لمن طلبت منه الاعانه على غير الاثم والعدوان ان يستجيب لذلك، اور جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے ان شرطوں کے ساتھ اور اثم عدوان میں مدد نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے جو اس سے مدد طلب کر رہا ہے. جیسا فرماتے ہیں قوله تعالی، ٹائم کتنا ہو گیا؟ چلیں، آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت پہ بات کریں گے، انشاءاللہ آخر تک مکمل پورا کر لیں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.